اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman. Around the world, more than 565,000 people have died from COVID-19, and there are over 12.7 million confirmed cases. In the United States, more than 134,000 people have died, and over 3.2 million cases have been reported. A long-expected upturn in coronavirus deaths has begun, driven by fatalities in states in the southern and western U.S., And U.S. President Donald Trump wore a mask for the first time in public while visiting a military hospital near Washington, D.C. He told the press, quote, "When you're in a hospital especially, I think it's a great thing to wear a mask." In other COVID-related news, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is repeating his promise to provide speedy financial help for self-employed workers after some 10,000 people protested Saturday against what they see as a failed government response to the economic crisis wrought by the coronavirus. Netanyahu said at his weekly cabinet meeting Sunday that workers would receive an immediate stipend and could expect a safety net for the next 12 months. And the Vatican is highlighting the plight of maritime workers during the pandemic, saying bans on shore leave are severely stressing crews stuck aboard ship, some to the point of suicide. The Vatican's Cardinal Peter Turkson said Sunday that maritime workers really deserve our esteem and gratitude for ensuring movement of goods for a healthy global economy. Turkson said tens of thousands of seafarers were due to fly home for leave between long stints at sea or prevented from doing so due to lockdown rules. Similarly, thousands of seafarers due to head to sea on new tours of duty were stranded in hotels and dormitories. Meantime, the governor of Japan's Okinawa Island is demanding a top U.S. military commander take tougher prevention measures after officials were told that more than 60 Marines at two bases have been infected. This is VOA News. Hundreds of thousands of Hong Kong residents turned up over the weekend to vote in an unofficial two-day primary election held by the city's pro-democracy camp as it gears up to field candidates for an upcoming legislative poll. The primary was held 2 weeks after Beijing imposed a sweeping national security law on the semi-autonomous territory in a move widely seen as chipping away at the one country, two systems framework under which Britain handed Hong Kong over to the Chinese in 1997. It was passed in response to last year's massive protests calling for greater democracy and more police accountability. Throngs of people lined up at polling booths to vote despite a warning last week by Hong Kong's constitutional affairs minister saying that the primaries could be in breach of the new national security law because it outlaws interference and disruption of duties by the local government. Organizers have dismissed the comments, saying they just want to hold the government accountable by gaining a majority in the legislature. And in Spain, Spaniards in two northern regions are voting in regional elections Sunday amid tight security measures to avoid more outbreaks of the coronavirus. Regional authorities in both Basque Country and Galicia have prohibited over 400 people who've tested positive for the virus from leaving their homes to vote. Spain's Supreme Court backed the decision in a ruling Friday in response to a complaint by opposition parties in both regions. Voters must wear face masks to vote and remain 1.5 meters apart in polling stations, which are equipped with hand sanitizers. Both regional governments originally called elections to be held on April 5th, but postponed them due to the rapid rise in infections that Spain could only rein in by locking down the country until June. Health authorities are watching small outbreaks in both regions as well as in other parts of Spain. Over 28,000 COVID-19 deaths have been confirmed in that country. And Sri Lanka's ruling party Sunday called off its rallies ahead of upcoming parliamentary elections and delayed the international airport's reopening over a surge in virus cases. The South Asian country of 21 million lifted its coronavirus lockdown in late June after declaring there was no longer any community spread of the virus. But a swath of cases emerged last week, including an outbreak at a drug rehabilitation center that saw 253 patients test positive in a single night. A repatriation program that has brought home 12,000 Sri Lankans from overseas so far would also be suspended, according to the Aviation Ministry. For more on this and other stories, please visit our website at voanews.com. This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman.
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے پروگرام جہاں کے ساتھ۔ کووڈ 19 کا ہر روز ہمارے پروگرام میں کسی نہ کسی حوالے سے تذکرہ ہوتا ہے۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع یعنی کووڈ 19 کی اس وبا کے دور میں تعلیم کی صورتحال، جسے اس وائرس نے دنیا کے ہر ملک میں کسی نہ کسی طرح سے متاثر کیا ہے۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے نظام تعلیم میں بین الاقوامی طالب علم ایک اہم ستون سمجھے جاتے ہیں، جہاں دنیا بھر کے طلبہ امریکہ کی تدریسی سہولتوں سے مستفید ہوتے ہیں، وہیں امریکہ ان کے ثقافتی میل جول اور ان کی قابلیت اور تحقیق کو استعمال میں لا کر خود اپنے ملک میں ترقی کی نئی راہیں کھولتا ہے۔ تو یہ عمل مشترکہ طور پر فائدہ مند ہے اور تحقیق اور تخلیق کے لیے سازگار ماحول پیدا کرتا ہے۔ حال ہی میں امریکی حکومت نے ایک اعلان میں کہا ہے کہ ایسے غیر ملکی طلبہ و طالبات جو کرونا وائرس کی وجہ سے کالجوں یا یونیورسٹیوں کے بند کیے جانے کی وجہ سے کیمپس جا کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اور صرف آن لائن تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں، انہیں امریکہ چھوڑ کر اپنے ملک واپس جانا ہوگا۔ اور جو غیر ملکی طلبہ و طالبات رضاکارانہ طور پر اپنے ملک واپس نہیں جائیں گے، انہیں امیگریشن حکام واپس بھیج سکتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ امریکی امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق غیر ملکی طالب علم نان امیگرینٹ ویزوں پر امریکہ میں مکمل طور پر آن لائن تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر کسی طالب علم کو ایسی صورتحال کا سامنا ہے تو یا تو اسے امریکہ سے واپس جانا ہوگا یا پھر اپنے نان امیگرینٹ اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ تو اس بارے میں بات کریں گے قانونی ماہر سے جو پروفیسر بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک رپورٹ سنواتی ہوں۔ نخبت ملک نے یہ تیار کی ہے اور اس میں بہت سے تاثرات لیے ہیں، خاص طور پہ اساتذہ کے اور غیر ملکی طلبہ اور طالبات کے۔
پیر کے روز امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ایجنسی کی جانب سے ایک پریس ریلیز میں جب یہ کہا گیا کہ یونیورسٹی کیمپسز پر کلاسز نہ ہونے کی صورت میں بین الاقوامی طلبہ کے ویزے منسوخ ہو سکتے ہیں، تو امریکہ میں زیر تعلیم لاکھوں بین الاقوامی طلبہ میں بے چینی پھیل گئی۔
ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کو کرونا وائرس یہاں سے ہو جائے، پازیٹیو اس کے اسٹوڈنٹ کو ہو جائے، تو وہ اپنی پوری کمیونٹی کو کرونا وائرس انفیکٹ کر سکتا ہے جب وہ واپس جائے گا اپنے ملک میں۔ اس کے ساتھ ساتھ واپس آنے کا چانس بہت کم ہو جائے گا، کیونکہ امریکی ایمبسیز جو ہیں وہ بھی اب بہت اسٹرکٹ ہو چکی ہیں ویزاز ایشو کرنے کے لیے۔
میں نے 5 سال لگائے، میں 5 سال سے یہاں پہ ہوں تعلیم کے سلسلے میں، اور اس کے بعد مجھے اگر گریجویٹ ڈگری نہیں ملی تو میری محنت بہت ضائع ہو جائے گی، اور میں پاکستان میں بھی جا کے کیا کروں گی جب میرے پاس ڈگری نہیں ہوگی کسی چیز کی، کیونکہ یہ تو بیچ میں ہی ختم ہو گئی ہے اگر ختم ہوئی تعلیم۔
آئیس کے اس فیصلے سے M1 اور F1 ویزاز رکھنے والے طلبہ متاثر ہوں گے۔ F1 ویزا تعلیمی بنیادوں پر ملتا ہے، جبکہ M1 ایسے افراد کو دیا جاتا ہے جو ووکیشنل اور ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے امریکہ آتے ہیں۔ سال 2020 کے لیے 742 پاکستانی طلبہ کو F1 ویزاز ایشو ہوئے۔
یہ کہنا کہ آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جو ہیں، جتنے بھی بین الاقوامی اسٹوڈنٹس ہیں، پاکستان کی مثال لے لیتے ہیں کہ جو پاکستان میں اسٹوڈنٹس ہیں وہ لاہور میں بیٹھ کے کراچی میں بیٹھ کے کلاسیں لے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا ایک ٹائم زون کا ڈفرینس ہے، جس کے اندر آپ اسٹوڈنٹس کو کہیں گے کہ 3 بجے رات کے 3 بجے اٹھ کے کلاس لو، یا پروفیسر کو کہیں گے کہ آپ 3 بجے اٹھ کے کلاس دو۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جس طرح پاکستان ہے اسی طرح کافی بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی جو اویلیبلٹی ہے وہ نہیں ہے یا بیسک الیکٹریسٹی نہیں ہے۔
اٹس گوئنگ ٹو بی اونلی امریکہ فرسٹ، امریکہ فرسٹ۔
ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے امیگریشن پالیسی میں تبدیلیاں اور اب بین الاقوامی طلبہ کے حوالے سے یہ فیصلہ، تجزیہ کاروں کے مطابق صدر ٹرمپ کے امریکہ فرسٹ کے انتخابی وعدے کا عیادہ ہے۔
the approach of this administration has from the outset been America first. Buy America, America first, and hire America, buy America. So,
is intizamiya ki approach aghaaz se hi America first ki rahi hai. Ameriki saman khareedo, Amerikiyon ko mulazim rakho, aur H-1B visa aur mumkina taur par OPT par pabandiyon ke zariye. Ab jis andaaz mein is policy par amal ho raha hai, isse America mein international education ki rivayati ahmiyat kam ho rahi hai.
In the coming weeks and months, before the election.
Voice of America se baat karne wale asatiza aur talaba ke nazdeek ek aalami waba ke ain beech kiye jane wale is faisle se insani hamdardi ki kami ki akasi hoti hai.
Agar aap universities ko force kar rahe hain ki wo online classes na dein, uski option na dein, aur agar aap ye keh rahe hain ki 36% log jo aapki student body hai wo unke liye ye lazim hai ki wo face to face classroom mein baithe hain, to aap unki sehat ke upar ek tarah se attack kar rahe hain, aap unki sehat ko target kar rahe hain, na sirf students ki balki puri 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 ecosystem ki jisme tamam professor bhi hain, staff bhi hain, sab kuch.
America mein is waqt ek andaaze ke mutabiq 10 lakh se zyada bain al aqwami talaba maujood hain aur duniya ke kisi bhi mulk mein bain al aqwami talaba ki ye sabse badi tadad hai. کووڈ 19 کے دوران جہاں ایک طرف امریکی معیشت پر گہرا اثر پڑا ہے، وہیں تجزیہ کاروں کے مطابق ایسے اقدامات سے بین الاقوامی طلبہ کے ذریعے ملک میں آنے والے اربوں ڈالرز کا خلا پیدا ہو سکتا ہے. نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تو یہ تھی نخبت ملک کی رپورٹ، اور اب ہم چلتے ہیں سیاتل جہاں پروفیسر طیب محمود قانونی امور کے ماہر ہیں اور ساتھ ہی وہ تدریس کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں. تو ان سے معلوم کرتے ہیں کہ اس میں کیا گنجائش موجود ہے غیر ملکی طالب علموں کے لیے، وہ کس طرح یہاں رہ سکتے ہیں، اور یا یہ کہ انہیں جانا ہی ہوگا.
اس میں جی ایک قانونی پہلو ہے، ایک عملی پہلو ہے، ایک سیاسی پہلو ہے. قانون کا تو یہ ہے کہ وہ تو چونکہ امیگریشن کے مسئلوں پہ ایگزیکٹو برانچ کو بہت زیادہ پاور ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ پلینری پاور ہے امیگریشن کے معاملات میں، ایگزیکٹو برانچ ہے وہ کر سکتی ہے، تو یہ تو مطلب قانونی سی بات ہوئی. لیکن جو عملی اس کا پہلو ہے، اس کا اثر قانونی پہ بھی پڑے گا کہ دیکھیے ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈ اسٹوڈنٹ ہیں، فورن اسٹوڈنٹ، اور اس کی وجہ سے کتنے بلین ڈالر جو ہیں وہ جو اعلیٰ تعلیمی اداروں کے اندر وہ لے کے آتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کئی تو ایسے شعبے ہیں جو اگر فورن اسٹوڈینٹس نہ ہوں تو وہ چل ہی نہیں سکتے. خاص طور پہ میتھ ہو، کمپیوٹر ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، یہ تو چلتے ہی فورن اسٹوڈینٹس کے اوپر ہیں. تو یونیورسٹیوں کے لیے جی ہیں تو ان کے لیے تو فورن اسٹوڈینٹس کے بغیر گزارا کرنا بہت مشکل ہوگا. اسی وجہ سے ہارورڈ اور ایم آئی ٹی نے تو مقدمہ دائر بھی کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہو جائیں گے. تو یہ ہو سکتا ہے، اور چونکہ اس کا ایک تیسرا سیاسی پہلو بھی ہے، تو اس لیے یہ امکان ہے کہ چاہے پلینری پاور ہو یا نہ ہو تو شاید عدالتیں اس بات کو نہ چلنے دیں. سیاسی یہ ہے کہ کسی، چاہے وہ جاب مارکیٹ کے مسائل ہوں، چاہے وہ کوئی کرونا کے مسائل ہوں، چاہے وہ کوئی مسئلہ ہو، وہ آ جا کے امیگریشن کا مسئلہ قرار پاتا ہے، کیونکہ کوئی خاطر خواہ ان کے پاس جواب مسائل کا نہیں ہے. تو یہ اس وقت جو ہے الیکشن موڈ شروع ہو چکا ہے. تو اب اگر ان تینوں چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ عدالتیں اس کو جو ہے کافی غور سے دیکھیں گی کہ بھئی اگر یہ آپ کے پاس اتنی پاور ہے بھی تو، لیکن کوئی ریزنیبل بیسس تو چیزوں کا ہونا ہوتا ہے نا، کہ بھئی ایک ٹھیک ہے، ایک ایمرجنسی ہے، وہ جیسے کہتے ہیں کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، اور ایمرجنسی میں ہر قسم کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو میرا اپنا اندازہ نہیں ہے کہ عدالتیں اجازت دیں گی یہ انتظامیہ کو اس پہ عمل کرنے کا، اور اگر کر دیا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت نقصان ہوگا، نہ صرف ان کا تو صاف ظاہر ہے جو اسٹوڈنٹ ہیں باہر سے کہ یہاں پہ، لیکن یونیورسٹیوں کا بہت نقصان ہوگا. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹیاں اس کا مداوع کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شکل نکال لیں کہ بھئی اور کچھ نہیں تو کوئی کسی بہانے سے کوئی ایک کلاس یا آدھی کلاس جو ہے وہ پلان کر لیں کیمپس پہ کرنے کی، تاکہ کم از کم یہ بہانہ رہ سکے کہ جی ہماری ساری تعلیم آن لائن نہیں ہے. تو عملی اور قانونی بیسس جو ہے وہ مجھے تو بہت مشتبہ لگتا ہے.
تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اس میں ظاہر ہے کہ قانون یہ ہے کہ جو نان امیگرنٹ ویزا ہے اس پر آپ مکمل آن لائن تعلیم حاصل نہیں کر سکتے امریکہ میں رہ کے, تو کیا ویزے میں تبدیلی ممکن ہے؟ نان امیگرنٹ کی جگہ کوئی اور نیا ویزا نکالا جا سکتا ہے؟
نکالنے کو تو نکالا جا سکتا ہے, لیکن اس وقت ایسا کوئی ویزے کی کیٹیگری نہیں ہے کہ جس کا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہو لیکن وہ کوئی اور ویزا اختیار کرے, یا کوئی لوگوں کی اگر اور کوئی کام کرنے کی کہیں ان کو موقع مل جائے یا کوئی فیملی یونیفیکیشن کی کیٹیگری میں آتے ہوں, لیکن جتنی تعداد ہے لوگوں کی وہ تو اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی اور خانہ ہے جس میں وہ خانہ پوری کے لیے جا سکتے ہیں. میرے خیال میں ایک طرف تو شاید عدالتیں ہی ریلیف دے دیں اور اس چیز کو ریجیکٹ کر دیں, دوسرا یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں ذرا سی بھی عقل ہوگی اور جو کہ وہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اس کا مدعوی کریں گی کہ ٹھیک ہے ہمارے جی مطلب ایک کلاس جو ہے وہ ہر اسٹوڈینٹ کو کیمپس پہ لینی ہے جو فورن اسٹوڈینٹس خاص طور پہ ہیں تاکہ وہ اس دقت سے نکل سکیں.
اچھا ایک, اب یہ تو اعلیٰ تعلیم کی بات ہوئی لیکن جو اسکولس ہیں امریکہ بھر میں, تو اس کے لیے جو صدر ٹرمپ نے ایک انتباہ کیا ہے کہ اگر اسکول نہیں کھولے گئے ستمبر میں تو وہ ان اسکولوں کی فنڈنگ بند کر دیں گے, تو قانون میں اس کی کہاں تک گنجائش ہے کہ اسکولوں کی فنڈنگ صدارتی حکم سے بند کر دی جائے؟
کوئی اس طرح ڈائریکٹ تو گنجائش نہیں ہے, فنڈنگ یونیورسٹیوں کی اسکولوں کی فیڈرل حکومت تو نہیں کرتی, لیکن فیڈرل حکومت کئی قسم کی چیزیں پہ ان کا اثر رسوخ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ لونز کے سسٹمز پہ, ریسرچ کی فنڈنگز کے سلسلے میں, لیکن ان چیزوں کا بھی زیادہ عمل دخل اعلیٰ تعلیم سے ہے. جو بیسک سکولنگ ہے اس میں فیڈرل حکومت کا جو عمل دخل ہے بہت کم بہت کم, وہ کئی چیزوں میں ہوتا ہے, ٹائٹل نائن ٹائٹل سیون, کوئی کھیل کود کے میدان میں, کوئی افرمیٹیو ایکشن کے میدان میں, چھوٹی موٹی گرانٹ یہاں ادھر ادھر کوئی ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مل جل کے بھی کوئی 5% بھی نہیں بنے گا کہ جو اسکولوں کا بجٹ ہے وہ اس کا دار و مدار فیڈرل حکومت پہ ہو ان کے پاس, کیونکہ ان کا کافی ہمیشہ سے کئی مہینوں سے یہ پوسچر رہا ہے کہ جی اکانومی کو کھولا جائے, یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کی ایک شاخ ہے کہ اس میں یہ کہنا کہ بھائی اس پر پریشر بنتا ہے اسکول کے جی اسکول کھولے جائے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے کہ آپ قانون کے ماہر ہونے کے علاوہ تعلیم کے بھی ماہر ہیں, تو ایک طرح سے ابھی ہم جو ریکارڈنگ سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اب تو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک مہینہ ہوگا, ایک سال ہوگا, کئی سال ہوں گے, کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کرونا وائرس کا, تو سوال تو بہرحال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بچوں کی سکولنگ کا کیا ہوگا؟
یہ بھی یاد رہے, بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ بچوں کی سکولنگ کے ساتھ ہی نتھی ہے ماں باپ کے کام پہ جانے کا سوال, کہ اگر بچے نہیں جا رہے سکول تو پھر ماں باپ کے لیے ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ یہ جو کرونا وائرس کا جو آفٹر ایفیکٹ ہے اس میں ہر قسم کی چیزیں اثر نو سوچنی پڑیں گی, کئی چیزوں کا علاج ٹیکنالوجی سے آئے گا, کئی چیزوں کا علاج کوئی تنظیم نو سے آئے گا, لیکن یہ تو میں کوئی بھی اس وقت نہیں کہہ سکتا کہ بھئی وہ کیا شکل اختیار کرے گی. اس وقت بھی سکول جو ہیں زیادہ تر چاہے وہ بیسک سکول ہوں یا یونیورسٹیاں ہوں, وہ سب دو تین سیناریوز کی تیاریاں کر رہی ہیں کہ بھئی فال جب آتا ہے سے اکتوبر اپنا اگست ستمبر میں جب عموماً سکول کھلتے ہیں تو آیا وہ مکمل کھلیں گے, آیا وہ مکمل بند رہیں گے, آیا کسی قسم کا ملا جلا نظام ہوگا. اس وقت تو مشکلات تو بالکل پیدا ہو رہی ہیں, مطلب جب جاب مارکیٹ میں ہو رہی ہیں تو سکولنگ میں بھی ہو رہی ہیں, تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں, اور یہ صرف امریکہ کا ہی مسئلہ نہیں ہے, یہ گلوبل مسئلہ ہے, اور اگر میرے پاس جواب ہوتا تو میں تو اس وقت بہت شاید امیر آدمی بن جاتا.
تو ڈاکٹر بس آخری سوال یہ کہ اب کئی ماہ ہو گئے آن لائن تعلیم کو بھی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آن لائن تعلیم جو ہے متبادل ہے فیس ٹو فیس جو ہے ایجوکیشن؟
بہت فرق ہے, متبادل تو بالکل نہیں ہو سکتا, کئی قسم کی چیزیں کی جا سکتی ہیں, لیکن بہت سی چیزیں تو جو ان کا نصابی حصہ ہے وہ بہت مشکل ہو رہی ہے اسکولوں کو بھی یونیورسٹیوں کو بھی. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ صرف کلاس روم کے اندر نہیں ہوتی, کردار کی نشو نما, آپ کا اپنا گروتھ میل جول سے ہوتی ہے کہ آپ ٹیچرز کے ساتھ اپنے ہم عمروں کے ساتھ ہزار طرح کے عمل دخل سیکھتے ہیں, دوسروں کے طور طریقے اور ملنا جلنا سیکھتے ہیں, زندگی بسر کرنے کے طریقے سیکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب مجبوری کا نام شکریہ, اب اس میں اگر ضرورت ہوگی تو اور نئی چیزیں نکالی جائیں گی, اور جس طرح میں نے کہا کچھ ٹیکنالوجی عمل میں ابھی بھی آ رہی ہے اور زیادہ آئے گی. تعلیم کی شکل بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ مکمل کھلنے کی کوئی امید ہے فور مستقبل قریب میں. بیسٹ یہ ہے کہ کوئی ہائبرڈ قسم کی چیز ہوگی یا بالکل بند رہیں گے. تو لیکن واپس آپ کے سوال کی طرف, جی نہیں, میں وہ بالکل اس کا متبادل تو نہیں ہے, لیکن اب مجبوریاں جب ہوتی ہیں تو انسان کو ہزار چیز کرنی پڑتی.
جیسا کہ آپ نے کہا کہ مجبوری کا نام شکر ہے, تو
بالکل
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے.
تو سامعین, یہ تھے قانونی امور کے ماہر اور پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود, جو سیاتل سے ہم سے بات کر رہے تھے. اب چلتے ہیں ریاست نیو یارک, جہاں پاکستانی نژاد مریم درانی ہیملٹن کالج میں اینتھروپولوجی پڑھاتی ہیں, اور ان کے کالج میں بھی بڑی تعداد میں غیر ملکی طلباء و طالبات موجود ہیں. تو ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کس طرح کی حکمت عملی اب تیار کی جا رہی ہے اساتذہ کی جانب سے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں 145 ارب ڈالر کے لگ بھگ زر مبادلہ جو ہے طالب علم لے کر آتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یونیورسٹیز کو بھی اس پر بڑی تشویش ہے کہ وہ مالی دشواریوں کا شکار ہو جائیں گی. مریم, بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا دوبارہ, اور ایک ایسے وقت میں جب امریکہ میں بڑی ڈبیٹ ہے اس وقت کہ کالجز جو ہیں وہ کھولے جائیں یا نہیں, اور یہ خاص طور پہ جو اس وقت تشویش میں ہے جو غیر ملکی طالب علم جو ہیں, تو ظاہر ہے کہ آپ کے کالج میں, ہیملٹن کالج میں بھی ایسے بچے ہوں گے جو دوسرے ملکوں سے آ کے پڑھ رہے ہیں. تو کیا آپ کی کیا اوپینین ہے اس بارے میں کہ کیا امپیکٹ ہوگا اگر اس وقت بچوں کو واپس بھیج دیا گیا ان طالب علموں کو؟
یو ایس کالجز اور یونیورسٹیز میں جو انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس ہیں وہ صرف انڈر گریجویٹ نہیں ہوتے ہیں, وہ گریجویٹ اسٹوڈینٹس, پی ایچ ڈی اسٹوڈینٹس, یو نو, ہر ڈسپلن میں پڑھ رہے ہیں. اور اس سے جنرلی آپ اگر آپ سوچیں تو کسی بھی کالج یونیورسٹی میں انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس بھی ہوتے ہیں, انٹرنیشنل فیکلٹی بھی ہوتے ہیں, اور انٹرنیشنل جو غیر ملک طالبان اور پروفیسر یہاں آتے ہیں ان کی یو نو کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہوتے ہیں, صرف اکنامک کیا کہتے ہیں ریونیو کے علاوہ آئیڈیاز, مطلب جو نئی ہماری یو ایس میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ اسی طرح گلوبل ہوتی ہیں جب ہماری کنیکشنز ہوتی ہیں باقی اسکالرز اور اسٹوڈینٹس کے ساتھ. تو اس طرح سے کافی امپیکٹ ہو سکتا ہے اگر وہ نہ آ سکیں, اگر یہ ایف ون ویزا کا بین جو انہوں نے شروع کر دیا کہ اگر کالجز یونیورسٹیز میں آن لائن کلاسز صرف ہوں تو وہ یہاں نہیں رہ سکتے ہیں. اور ابھی جس طرح ہارورڈ, ایم آئی ٹی اور باقی بڑی جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے لا سوٹ فائل کیا ہے اس بات کو, اس پالیسی کو ختم کرنے کے لیے, اس لیے کہ ان یونیورسٹیز نے کافی پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ وہ صرف آن لائن کلاسز کریں گے, لیکن ان یونیورسٹیز میں بہت سارے اسٹوڈینٹس ہیں جو غیر ملک سے آتے ہیں, اور ان کا نہ آنا کافی پریشانی کی بات ہے یونیورسٹیز اور کالجز کے لیے. تو اس وجہ سے وہ اس بات پہ کافی ابھی زور دے رہے ہیں.
تو اس میں کوئی کچھ کنسلٹیشن تمام کالجوں کے درمیان اور یونیورسٹیز کے درمیان ہے, یا اپنے اپنے طور پہ جو ہیں جیسے ہارورڈ یا ایم آئی ٹی نے کیا تو اپنے اپنے طور پہ نمٹ رہے ہیں سب اس مسئلے سے؟
نہیں, ایکچولی کافی سارے یونیورسٹیز اور کالجز مختلف قسم کے الائنسز اور گروپس بنا رہے ہیں. کچھ یونیورسٹیز جنہوں نے پہلے سے اس طرح سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ وہ صرف آن لائن کورسز آفر کریں گے فال میں وہ ان میں سے ہیں جنہوں نے ساتھ ایک لا سوٹ فائل کیا, تو وہ ساتھ کر رہے ہیں اور ساتھ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ صرف ایک یونیورسٹی یا کالج کی بات نہیں ہے لیکن کافی ساروں کی ہے. دوسرے کالجز یونیورسٹیز وہ شروع انہوں نے اپنے ایمیکس بریف فائل کیا ہوا ہے, تو وہ بھی ایک طرح کا اپیل ہے لیکن وہ لا سوٹ کی طرح سیدھا نہیں جاتا ہے کورٹ. اور کچھ یونیورسٹیز جس طرح ہیملٹن کالج جہاں میں پڑھاتی ہوں ان کی انہوں نے ایک الائنس کے ساتھ جوائن کیا ہوا ہے باقی سملر جس طرح کے چھوٹے لبرل آرٹس کالجز ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ایک الائنس بنائی ہوئی ہے اور اس کے تھرو وہ پٹیشن کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں اس پالیسی کو چینج کرنا ہے. تو اس طرح سے کالجز اور یونیورسٹیز اپنے اپنے گروپس بنا رہے ہیں اور اپنی اسٹریٹجیز یوز کر رہے ہیں لیکن ہر طرف سے کچھ نہ کوئی ایکشن شروع ہو رہی ہے.
تو خود اسٹوڈینٹس کا کیا حال ہے, کچھ ان کا ریئیکشن پتہ لگا کہ وہ کتنے پریشان ہیں؟
ہاں جی, میرے خیال سے اسٹوڈینٹس بہت پریشان ہیں. بات یہ کہ آئی مین ہر ملک میں ابھی آپ کو پتا ہے پینڈیمک پھیلا ہوا ہے اور میرے خیال سے اسٹوڈینٹس کے لیے یہ ایک مطلب ایک تھا کہ ان کا ایک ٹریک چل رہا ہے, وہ پڑھائی میں مصروف ہیں تو ان کی پڑھائی دوبارہ سے شروع ہوگی اور ان شاء اللہ سارا پینڈیمک بھی تھوڑا سا مطلب کنٹرول میں آئے, لیکن اس طرح کی یو نو سچویشن سے میرے خیال سے اسٹوڈینٹس کافی پریشان ہوں گے کہ وہ ان کی پڑھائی بھی بیچ میں کٹ رہی ہے اور پھر جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے پینڈیمک کا افیکٹ ابھی تک چل رہا ہے. سر میں ابھی بہت سارا ہے پرابلم تو اس طرح سے میرے خیال سے اسٹوڈینٹس کافی پریشان ہوں گے.
اور بدقسمتی سے اگر یہاں امریکہ میں جو اس وقت حال ہے کرونا وائرس کا, تو یہ لوگ اگر ملک واپس بھی جاتے ہیں تو ایک تو فلائٹس بڑی مہنگی ہیں ان کی, اور اگر وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں تو وہاں کوارنٹائن کا پھر ان کو مسئلہ ہے, تو ہر طرح سے مشکل ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ہوگا, کچھ عمل ہوگا اس پہ یا نہیں؟
میرے خیال سے اس بات پہ شاید ہو سکتا ہے جس طرح سے پچھلے سال H-1B ویزوں کے ہولڈرز کے ساتھ بھی اس ایڈمنسٹریشن نے شروع کر دیا تھا تھوڑا سا تنگ کرنا, تو میرے خیال سے یہ حل ہو جائے گا. لیکن ابھی جیسے آپ نے کہا تھا ابھی امریکہ میں کرونا وائرس کا کوئی صحیح طرح سے کنٹرول نہیں آ رہا ہے, دوبارہ سے وہ پیک ہو رہا ہے, تو میرے خیال سے ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ وائرس کی وجہ سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹریول کافی افیکٹ ہوتا رہے گا
جی,
اور ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
اچھا مریم, اس میں جو قانونی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ نان امیگرینٹ ویزے پہ کوئی بھی جو طالب علم ہے اگر وہ 100% آن لائن ایجوکیشن ہے تو یہاں نہیں رہ سکتا. ظاہر ہے آن لائن ایجوکیشن تو وہ اپنے ملک میں بھی لے سکتا ہے, تو اس میں کچھ کالجز اس پہ غور کر رہے ہیں کہ کوئی یعنی جزوی طور پہ پارشل کلاسز جو ہیں فیس ٹو فیس شروع کی جائیں.
ہمارے یہاں 100% آن لائن نہیں ہے, وہ یہاں پر چھوٹے کالجز میں ابھی ہائبرڈ ماڈلز بھی دیکھ رہے ہیں.
اچھا,
تھوڑا کچھ اسٹوڈینٹس کلاس میں ہوں گے اور کچھ اسٹوڈینٹس آن لائن ہوں گے, اور کورسز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے گا کہ دونوں اسٹوڈینٹس کلاس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکیں.
فرض کیجیے جنوبی ایشیا میں رہنے والا ایک بچہ ہے, وہ پڑھ رہا ہے امریکہ کے ٹائم کے حساب سے, تو یہ تو سوچیے کہ وہ رات بھر جاگے گا کلاسیں لینے کے لیے اور دن بھر سوئے گا, تو اس کی تو بالکل آپ نے ایک طرح سے سوشل لائف ختم کر دی نا کہ اس کی. تو
نہیں ایسے ہی, ایکچولی میری کلاس میں ابھی میں جب ختم ہو رہی تھی مارچ اپریل مئی میں تو ہم آن لائن ہو گئے تھے نا, اور میری کلاس میں ایک لڑکا ہے جو کاٹھمنڈو نیپال میں رہتا ہے, تو اس کے جو ٹائمنگ ہے وہ کافی پاکستان کی ٹائم زون سے ملتی ہے, اور اس کے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ وہ رات کو مطلب 10-11 بجے رات کے ان کے ہوتے تھے, ہمارے صبح کو ہوتے تھے, یا جس طرح سے بھی وہ کر رہے تھے, تو کافی مشکل لگتا ہے. اور پھر اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لوکل الیکٹریسٹی اور انٹرنیٹ کا کیا صورتحال ہے.
ان کے پاس انٹرنیٹ تو نہیں ہے ہر جگہ, اویلیبل ہی نہیں ہے ہر جگہ.
ہاں, اگر اور اگر ہو بھی تو مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کو آدھے دن کے لیے بجلی آ رہی ہے یہ وہ, تو اس طرح سے مطلب آئی تھنک کافی پریشان ہوں گے اسٹوڈینٹس. اور میرے خیال سے ابھی फिर भी थोड़ी सी अभी मतलब अभी देखते हैं क्या होता है बाकी कोरोना वायरस के, बिकॉज मेरे ख्याल से अभी उससे ही पता लग जाएगा कि अमेरिका से कितना ज्यादा ट्रैवल हो सकता है.
तो आजकल तो नौजवान बहुत एक्टिविस्ट हैं बड़े, तो खुद स्टूडेंट्स ने कुछ शुरू किया है इसमें काम, मतलब सिर्फ वो ही नहीं जो गैर मुल्की हैं बल्कि अमेरिकन जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ मदद कर रहे हैं उनकी.
अभी मेरे ख्याल से ये बात प्रेसिडेंट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात चल रही है. मैंने अभी स्टूडेंट्स की एक्टिविज्म इतना ज्यादा भी नहीं देखा है, मतलब उनकी बात चल रही है इस बात के बारे में, काफी स्टूडेंट्स ट्वीट कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से कोई एक्टिविज्म नहीं शुरू हुआ इसलिए कि ये बात मतलब गवर्नमेंट लेवल पे है. तो जब तक वो चेंज नहीं होता तो मतलब हमारे अपने कॉलेजेस में सपोर्ट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ कोई यू नो क्या कहते हैं वो नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है.
बहुत बहुत शुक्रिया मैडम दुरानी आपका. तो सामिन ये थी न्यूयॉर्क के हैमिल्टन कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी की प्रोफेसर मरियम दुरानी. और अब एक प्रोमो और उसके बाद कुछ और बातें.
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है.
यहाँ अमेरिका में भी स्कूल बंद है, लेकिन अब अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने कहा है कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC स्कूल खोलने से मुतालिक नई रहनुमा हिदायत जारी करेगा. इससे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस इदारे पर तनकीद की थी कि उसकी सिफारिशात बहुत महंगी और नाकाबिले अमल हैं. उन्होंने इंतबाह किया है कि जो स्कूल नहीं खुलेंगे उनकी विफाक की जानिब से फंडिंग में कटौती कर दी जाएगी. सदर ट्रंप ने ट्विटर पर कहा कि मैं स्कूल खोलने से मुतालिक CDC से मुत्तफिक नहीं हूं, जिसकी सिफारिशात बहुत सख्त और महंगी हैं. अगरचे वो चाहते हैं कि स्कूल खुलें लेकिन वो नाकाबले अमल चीज़ों का मुतालबा कर रहे हैं. बहरहाल मैं उनसे मुलाकात करूंगा. माइक पेंस ने बुध को कहा था कि CDC आइंदा हफ्ते नया बयान जारी करेगा जिससे इस मामले में उसकी हिदायत ज्यादा वाज़े होंगी. समिन CDC ने स्कूलों के लिए मुतअद्दिद सिफारिशात पेश की थीं, जिनमें कोरोना वायरस के टेस्ट, तलबा को छोटे ग्रुप्स में तकसीम करना, कैफेटेरिया के बजाय क्लासों में लंच फराहम करना और स्कूलों में मुश्तरका इस्तेमाल की अशिया की तादाद में कमी शामिल थी. ये मशवरा भी दिया गया था कि तलबा की नशस्तों में कम अज़ कम 6 फीट का फासला होना चाहिए और जहाँ समाजी फासला मुमकिन ना हो वहाँ दरमियान में रुकावट मौजूद हो. अमरीका की वजीर तालीम ने कहा है कि सवाल ये नहीं है कि स्कूल खुलेंगे या नहीं बल्कि ये है कि उन्हें कैसे खोला जाए. तमाम स्कूलों को मुकम्मल तौर पर खुलना चाहिए. अरसामिन कल जुमेरात को पाकिस्तान की वजारत तालीम ने भी ऐलान किया है कि मुल्क में 15 सितंबर से तमाम तालीमी इदारे बतदरीज और हिफाजती इंतजाम के साथ मशरूत तौर पर खोल दिए जाएंगे, जबकि दूसरी जानब तालीमी इदारों पर इम्तिहानात लेने पर आयद पाबंदी भी नरम करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं. प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने हुकूमत के ऐलान को मुस्तरद करते हुए एक बार फिर स्कूल फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा किया है और कहा है कि उन्होंने माकूल तौर पर SOPs का बंदोबस्त कर रखा है. कराची से मोहम्मद साकिब ने एक रिपोर्ट भेजी है, उसके कुछ इक्तबासात मैं आपको सुनवाती हूँ.
पाकिस्तान में 15 सितंबर तक तमाम तालीमी इदारे खोलने का मशरूत फैसला. तालीमी इदारों के लिए SOPs की तैयारी के लिए तजावीज तलब. आला तालीमी इदारों में इम्तिहानात लेने पर आयद पाबंदी नरम करने, जबकि PhD तलबा को ईद के बाद बुलाने की इजाजत. तफसीलात के साथ कराची से मैं हूँ मोहम्मद साकिब. पाकिस्तान में सितंबर के वस्त तक तमाम तालीमी इदारे मशरूत तौर पर बतदरीज खोलने और इम्तिहानात लेने पर आयद पाबंदी नरम करने का फैसला किया गया है, जबकि विफाकी हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों को खोलने से कबल मुल्क में कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लेने का भी इंदिया दिया गया है. इधर बाज निजी तालीमी इदारों की इंतजामिया की जानिब से इस ऐलान को मुबहम करार देते हुए मुस्तरद किया गया है. विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने विफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से सूबों से होने वाली मुशावरत के बाद फैसला किया गया है कि मुल्क में तमाम तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोल दिए जाएंगे. तहम इन इदारों को खोलने से कबल मुल्क में कोरोना वायरस से मुतालिक पैदा शुदा सेहत की सूरत हाल को भी मद्देनजर रखा जाएगा. अगर इन मामलात में बेहतरी नजर आई तो इस फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा. शफकत महमूद के मुताबिक विफाकी वजारत तालीम तालीमी इदारों के लिए SOPs तैयार करेगी, जिसके लिए सूबाई हुकूमतों से तजावीज तलब कर ली गई है. तहम इस पर अमल दरामद सूबाई हुकूमत अपने मखसूस हालात के मुताबिक करने की जिम्मेदार होंगी. وفاقی وزیر نے مزید بتایا کہ جامعات کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ عید الاضحیٰ کے بعد پی ایچ ڈی کے طلبہ کو محدود پیمانے پر کیمپس میں آنے کی اجازت دے دیں، تاہم اس کے طریقہ کار کا حتمی فیصلہ جامعات خود کریں گی، جبکہ اسی طرح تمام جامعات کو ان دور دراز علاقوں میں جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت دستیاب نہیں کہ 30% طلبہ کو ہاسٹلز میں آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔
15 سپتمبر سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھل جائیں، اس میں یونیورسٹیز بھی ہیں اور اس میں جو باقی جتنے بھی نوعیت کے تعلیمی ادارے ہیں وہ کھلیں۔ اس کیونکہ یہ 2 ماہ بعد ہے ان کا کھلنا، تو اس لیے ہم اگست کے پہلے ہفتے میں اور پھر اگست کے تیسرے ہفتے میں یا سپتمبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ جو صحت کے انڈیکیٹرز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ریویو بھی کریں گے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے، کہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر ہم ریویو بھی کریں گے۔
دوسری جانب آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کے صدر کاشف مرزا نے اپنے ایک بیان میں حکومت کی جانب سے ستمبر تک اسکول سمیت تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تعلیمی اداروں کو فوری طور پر کھولنے کے احکامات جاری کیے جائیں، جبکہ اس مقصد کے لیے ایس او پیز پہلے ہی تیار کیے جا چکے ہیں۔ ادھر آل سندھ پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے صدر حمید خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی فیصلہ مبہم، غیر واضح اور تعلیم دشمنی پر مبنی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کو کھولنے میں اس قدر تاخیر سے اسکول انتظامیہ، اساتذہ کے ساتھ طلبہ کا بے حد نقصان ہو رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ دیگر شعبہ ہائے زندگی کی طرح اسکول سمیت تمام تعلیمی ادارے فوری کھولنے کا اعلان کیا جائے۔
ہمارے امپلائیز سارے بے گھر ہو گئے، گھروں پہ بیٹھے، حالت ان کی خراب ہے، بے روزگار ہے۔ سر اب جو ہے پوزیشن وہ یہ ہے کہ اب تو پورا دنیا کھل چکی ہے، پاکستان میں بھی سبھی تقریبا کھل چکا ہے، اسکولوں سے کیا دشمنی؟
واضح ہے کہ ملک بھر میں 13 مارچ سے تعلیمی ادارے بند ہیں، جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں، پروفیشنل ایسوسی ایشنز، مدارس کے امتحانات اور وہاں ایڈمیشن ٹیسٹ بھی نہیں لیے گئے۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ اس پابندی پر نرمی کرتے ہوئے جولائی کے دوسرے ہفتے سے امتحانات لینے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس مقصد کے لیے جامعات اور کالجز وغیرہ کو کہا گیا کہ مختصر دورانیے میں اپنے امتحانات لے لیے جائیں، جس میں سماجی فاصلہ سمیت دیگر ایس او پیز پر عمل درآمد ممکن بنایا جائے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
تو سمن، یہ رپورٹ آپ نے سنی، پاکستان کے وزیر تعلیم کا بیان بھی سنا۔ سمن، دانیال نورانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شکاگو سے، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑی تعداد میں شکاگو میں پاکستان اور جنوبی ایشیا کے باشندے آباد ہیں۔ یہ جو سٹیزن فاؤنڈیشن اسکولس ہیں پاکستان میں جگہ جگہ قائم ہیں، اور خاص طور پہ ایسے علاقوں میں بھی جہاں لوگ استطاعت نہیں رکھتے تعلیم حاصل کرنے کی۔ تو میں نے سوچا دانیال صاحب کے پہلے تو بہت شکریہ بات کرنے کا ہم سے، اور خوش آمدید پروگرام میں۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ یہ جو اب اس وقت حکومت نے فیصلہ کیا ہے پاکستان میں ستمبر میں تعلیمی ادارے کھولنے کا، اور پرائیویٹ اسکولس جو ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو کچھ آپ ہمیں بتا سکیں گے کہ اس وقت آپ اتنے عرصے سے وابستہ ہیں، پھر یہاں امریکہ میں بھی یہ بحث جاری ہے اسکولس کھولنے کی، تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے، اسکولس کھولنے چاہیے یا نہیں؟
ایک تو ہمیں انتظار ہے کہ صوبائی گورنمنٹ جو ہیں ان سے ہمیں ڈائریکشن ملے، کیونکہ آپ کو جیسے پتا ہے پاکستان میں ایڈوکیشن صوبائی اس میں حکومت کے جورسڈکشن میں آتا ہے۔
جی،
تو یہ سپٹمبر کی گائیڈ لائن تو میرے خیال سے فیڈرل گورنمنٹ سے نکلی ہے، اور جیسے کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہر صوبے نے الگ الگ طریقے سے اپنے کووڈ کو ہینڈل کیا ہے، پنجاب اور سندھ، کے پی کے، بلوچستان، ہر ایک میں فرق تھا کہ جس طرح سے انہوں نے اس کرائسس کو ہینڈل کیا ہے۔ تو اس طرح سے شاید اسکول کھولنے کا بھی ان کا الگ الگ رائے ہو اور الگ الگ وقت تک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپڈیٹ تو پتہ چل گئی، سوال یہ ہے کہ کس فارمیٹ میں اسکولس کھلیں گے۔ جو پرانا طریقہ تھا کہ 35 بچے ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ، ایک کے بعد ایک، کبھی کبھی دو بچے ایک ڈیسک شیئر کرتے ہیں یا ایک ٹیبل شیئر کرتے ہیں، یہ کووڈ کی وجہ سے مناسب رہے گا یا نہیں، یا ہمیں اسکول دو شفٹ میں کرنی پڑے گی، آدھے بچے صبح آدھے بچے شام، اور ان کو الگ الگ بٹھانا پڑے گا، یا ان کو ہر دوسرے دن آدھے بچے ایک دن پڑھیں آدھے بچے دوسرے دن پڑھیں، یہ سب سوالات ابھی تک رہتے ہیں. اور یہ بچوں کو پھر ماسک دیے جائیں گے، حکومت اس کا انتظام کرے گی یا نہیں، اس کو سبسڈائز کرے گی یا نہیں، تو یہ سب چیزیں ابھی بھی رہتی ہیں. ہمارا یہ جو دا سٹیزنس فاؤنڈیشن ٹی سی ایف کا جو رویہ رہا ہے کہ ہم انتظار نہیں کرنے والے یہ فیصلے کے اور یہ ڈیٹیلز کے لیے، ہم نے اپنی طرف سے ڈسٹنٹ لرننگ کی مہم شروع کر دی ہے. یہ ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ کوئی 4 ٹی وی اسٹیشنز کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے، اور ہم نے پروگرامز کریٹ کیے ہیں جو ان ٹی وی اسٹیشنز پہ براڈ کاسٹ ہوتے ہیں بچوں کے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم غریب بچوں کو پڑھاتے ہیں.
جی ہاں،
اور غریب بچوں کو ہر گھر میں انٹرنیٹ ایکسس تو ہوتا نہیں ہے، نہ کمپیوٹر ہوتا ہے، مگر ٹی وی ہر جگہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے ٹی وی کے ذریعے سے یہ شروع کیا ہے. اور ایک ساتھ ایک میگزین بھی بنایا ہے جو بچوں کو سکھاتا ہے، سبق سکھاتا ہے، ساتھ ساتھ ان کو انٹرٹین بھی کرتا ہے، اس میں ایکسرسائزز بھی ہیں، کوئزز بھی ہیں، یہ سب وہ میگزین بھی ہم بانٹ رہے ہیں ہمارے اسٹوڈینٹس کو.
اچھا، میں پہلے ایک سوال یہاں پہ پوچھ لوں دانیال صاحب آپ سے، تو بالکل آپ نے بجا فرمایا، کیونکہ مجھے تو ہنسی آتی ہے جب بات ہوتی ہے کہ بچوں کو آن لائن تعلیم دیں گے، کتنے بچوں کے پاس وہاں لیپ ٹاپ یا کمپیوٹرز موجود ہیں. لیکن ایک اس میں پھر آپشن دوسرا بھی ہے، کیونکہ پاکستان میں ٹیلی ویژن اگر ہو نہ ہو، لیکن ریڈیو ایسی چیز ہے جو سیل فون کے ذریعے یا ویسے ہی ریڈیو سیٹ کے ذریعے اس کی ایکسس ہر جگہ ہے.
فی الحال مجھے پتہ نہیں ہے کہ ریڈیو کا پروگرام سوچ رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے ہیں، مگر اب ٹی وی بھی اتنا ہی ہر جگہ نظر آتا ہے جیسے ایک زمانے میں ریڈیو ہر جگہ نظر آتا تھا.
دانیال صاحب، ایک فرق سے پاکستان میں جو بجلی کی شارٹیج ہے، خاص طور پہ جو جنوبی پاکستان بلوچستان وغیرہ کا ایریا، وہاں تو ہر وقت آدھے میں تو بجلی ہے ہی نہیں، تو کم از کم بیٹری کے ریڈیوز ہوتے ہیں، لیکن ٹیلی ویژن میں ظاہری آپشن نہیں ہے. ورنہ یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ ٹی وی ہر جگہ ہے.
یہ میں آپ کا مشورہ ضرور ٹی سی ایف پاکستان کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ان سے پتا کروں گا کہ ان کا کیا اس کے مطابق کیا سوچ رہے ہیں ریڈیو کے مطابق. یہ ڈسٹنٹ لرننگ یہ صرف یہ کووڈ کے زمانے میں کام نہیں آئے گا، یہ کووڈ کے بعد بھی کام آئے گا، کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ پاکستان میں بہت بچے اسکول سے
باہر ہیں.
یعنی کوئی ایسٹیمیٹس ہے کہ 20 million کا بھی ایسٹیمیٹ ہے. ہم اس کے باوجود کہ ہم 1560 اسکول چلا رہے ہیں، ہم صرف 2.5 lakh بچوں سے کو پڑھا سکتے ہیں ان اسکولوں میں. تو ڈسٹنٹ لرننگ سے ہم اور بھی بچوں کو پہنچ سکیں گے، سوائے ڈی سی ایف کے اسٹوڈنٹس کو صرف نہیں، مگر اور بھی جو بچے جو اسکول پہ نہیں ہیں ان کو پہنچ سکیں گے. تو یہ ڈسٹنٹ لرننگ کا فائدہ کو جب انشاءاللہ کووڈ کا کرائسس ختم ہو جائے، دوائی مل جائے اس کے لیے، ویکسین مل جائے اس کے لیے، اس کے بعد بھی یہ بہت کام آئے گا.
دانیال صاحب، ہر روز ہم بات کرتے ہیں کووڈ پہ، اس وقت سب سے اچھی بات اب تک جو میں نے سنی وہ یہی بات ہے، اور میں بالکل آپ سے اتفاق کرتی ہوں کہ ایک تو میں پہلے تو میں وہاں سے شروع کروں گی کہ آپ نے جو بات کی کہ ہر کلاس میں 35 بچے ہوتے ہیں، یہ تو آپ ایک ایسے اسکول سسٹم کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے بیشتر مہنگے پرائیویٹ اسکولز میں بھی موجود نہیں ہے، جو سٹیزن فاؤنڈیشن کا آپ کا جو پیٹرن ہے. آپ کو تو پتا ہے کہ ایک ایک کلاس میں 60 اور 70 بچے پڑھتے ہیں، چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. آپ لوگوں کو بات کرنی چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ کہ ڈسٹینس لرننگ شروع کی جائے پاکستان کے ریموٹ ایریاز کے لیے، بہت بڑی بات ہوگی. ہے
اصل میں ایک اچھی چیز جو ہوئی ہے یہ کہ کیونکہ ہمارے کام کی کافی شہرت ہوئی ہے، اور لوگوں نے بہت تعریف کی ہے ڈی سی ایف کی اسکولوں کی، کہ یہ غریب علاقوں میں اتنی اچھی اسکول آپ چلا رہے ہیں اور آپ کے بچے آگے نکل کے انجینئرز اور ڈاکٹرز بن رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو صوبائی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی ہم سے مشورہ کرنے شروع کر دیا ہے انہوں نے اور ہم سے ہماری رائے لینا شروع کیا ہے انہوں نے. ہماری جو ڈی سی ایف کی پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو مشورے دیتی ہے اور وہ سنتے ہیں. اس سے ہمیں امید ہے کہ آگے جا کے بہت فرق پڑے گا. ایک فرق تو یہ پڑا ہے کہ کافی سرکاری اسکولوں کو ہم نے ان کا انتظام لے لیا ہے, پنجاب میں بھی سندھ میں بھی, جن کو ہم نے یہ جو آپ جو بتا رہی تھی جو پرابلمس ان کی کلاس رومس کی, یہ سب وہ ہم نے ان اسکولوں میں درست کیے ہیں, بلڈنگس کو ٹھیک کیا ہے, ٹھیک باتھ روم بنائے ہیں. ایسے ایسے ہو رہا ہے کام, ڈی سی ایف بھی کر رہی ہے اور بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ کام کرنے کا.
تو دانیال صاحب, کتنے آپ کے سب سے زیادہ اسکول کس صوبے میں ہیں پاکستان کے؟
زیادہ تر پنجاب اور سندھ.
اچھا,
خیبر پختونخوا میں ہم نے بات کی تھی جب اس سے پہلے کہ عمران خان صاحب کی حکومت پرائم منسٹر بنے, جب ان کی حکومت جب کے پی کے میں تھی تو ہم نے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے بات کی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم خود اپنا پرابلم سالو کریں. کے پی کے نے ہمیں 6 اسکولس میں اجازت دی تھی کہ ہم آفٹرنون شفٹ چلا سکتے ہیں 6 گورنمنٹ اسکولس میں. تو وہ ابھی تک اسی تک محدود ہے ہمارا کے پی کے میں پروگرام, مگر سندھ اور پنجاب میں کوئی تقریباً 350 اسکولس یا شاید ابھی 400 بھی ہو گئے ہوں گے ہم چلا رہے ہیں, جو سرکاری اسکولس ہیں جو صبح ہمیں کچھ پیسے دے رہا ہے ان کے بجٹ سے اور باقی پیسے ہم خود جمع کر رہے ہیں. بلوچستان میں گوادر کے ایریا میں کافی اسکولس کھولے ہیں جو اچھی چل رہی ہیں.
اچھا.
اور دوسرا جو کراچی کے قریب جو علاقے ہیں ہب,
جی جی جی,
جیسا ہے جہاں سب غریب لوگ رہتے ہیں اور کراچی آتے ہیں فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے, تو ان ایریاز میں ہم نے کافی اسکولس بنائے ہیں. باقی بلوچستان میں بہت مشکل ہے کیونکہ آبادی بہت پھیلی ہوئی ہے,
بڑی سکیٹرڈ. جی بالکل,
ہاں بہت سکیٹرڈ ہے, تو اسی لیے ادھر ضروری ہے کہ حکومت اپنا فرض خود ادا کرے اور بچوں کو پڑھائی دلائے. کوئی نان پروفٹ ادارے کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ ٹیچرز پہنچائیں دور دور علاقوں میں. ڈسٹینس لرننگ کا شاید ادھر فائدہ ہو سکتا ہے, مگر بلوچستان میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے.
اور یہ تو آپ کا ادارہ تو سچ مچ یعنی ایک بہت ہی خوشگوار تبدیلی ہے جس طرح سے آپ کا کام کر رہے ہیں.
میں آپ کو ضرور ہم نے جو ڈسٹینس لرننگ پروگرامز بنائے ہیں ان کے لنکس آپ کو بھیجوں گا,
جی
ضرور دیکھیے سنیے اور اس کی پبلسٹی کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ بچے سنیں وہ پروگرام.
یہ تو ہم سب کا فرض ہے دانیال صاحب, اگر ہم نے بچوں کو نہیں پڑھایا نا, ظاہر آپ جیسے لوگ ذرا کم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک آپ کا پڑھنے لکھنے سے تعلق تو مکتبہ دانیال ہے جو آپ کے والد صاحب
نے شروع کیا تھا.
جی بالکل,
بہن چلا رہی ہیں.
جی ہاں, تو اب آپ جو ہیں آپ کس شعبے سے وابستہ ہیں یہاں امریکہ میں؟
پہلے تو میں اے ٹی این ٹی کے لیے کام کرتا تھا,
جی,
مگر پھر بعد میں وہ کام چھوڑ کے ہم نے ادھر شروع کیا ہے ایک دی سٹیزنز فاؤنڈیشن یو ایس اے, جو یہاں امریکن سے اور جو پاکستانی امریکن سے ان سے چندہ جمع کر کے ٹی سی ایف کی اسکولس اور ٹی سی ایف کے پروگرامس کو فنڈ کرتے ہیں. تو میرا جب سے میں نے اپنی اے ٹی این ٹی کی نوکری چھوڑی ہے تو پورا ٹائم میرا اسی پہ جاتا ہے.
بہت نیک کام پہ جاتا ہے یہ تو آپ کا کام. تو یہ جو پاکستان میں لکھنے پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا, کم ہوا ہے, یعنی پہلے جیسے لوگ شوق سے پڑھا کرتے, تو مکتبہ دانیال جو ہے ایک جو تاریخی ہے پبلشنگ ہاؤس, وہ کس حال میں ہے؟
میری بہن کی وجہ سے, وہ بہت ہی محنتی ہیں, خود بہت پڑھی لکھی ہیں, اور ایک تو ان کے والد صاحب کا شروع کیا ہوا ادارہ ہے, تو اس لیے وہ بہت محبت سے اور بہت شوق سے چلا رہی ہیں. اس میں کوئی آمدنی تو ہے نہیں, یہ ہے کہ اٹس اے کاز مور دین اے بزنس.
بالکل دانیل صاحب, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
تو سیون, یہ تھے دانیال نورانی جو سٹیزن فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہیں اور ریاست الینوائے کے شہر شکاگو سے وائس آف امریکہ سے بات کر رہے تھے. سامعین, اب انڈیا میں کرونا وائرس کی صورتحال, اس کے بارے میں ہماری ساتھی نفیسہ حود بھائی نے کچھ ماہرین سے بات کی ہے, لیجیے سنتے ہیں.
اس وقت بھارت میں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور روزانہ 25,000 نئے انفیکشن درج ہو رہے ہیں. بھارت میں مودی حکومت کی کورونا پالیسی کے نقاد کہتے ہیں کہ حکومت نے اس گھمبیر معاملے سے نمٹنے کے لیے صحیح توجہ نہیں دی. دوسری طرف حکومت کی حمایت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ بھارت جیسی بڑی معیشت کو مسلسل لاک ڈاؤن میں رکھنا ممکن نہیں اور ترقی یافتہ ممالک بھی اس مرض سے مقابلے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اس موضوع پر سنیے بھارت میں سیاسی تجزیہ کار پروفیسر شیخ شوکت حسن اور نئی دہلی میں سینئر تجزیہ کار قمر آغا سے گفتگو. مارچ میں پروفیسر شوکت حسن نئی دہلی میں تھے جب لاک ڈاؤن تازہ شروع ہوا تھا. ان کا کہنا تھا کہ اس لاک ڈاؤن کے بعد مرکز نے ریاستوں کے ساتھ ہم آہنگی نہیں دکھائی.
اصل میں شروع سے لاپرواہی رہی, جہاں نے ٹرمپ کو ہندوستان انوائٹ کیا اور 1,00,000 لوگوں کا ایک مجمع جمع کر کے ان سے ایڈریس کروایا اور اس میں 5,000 لوگ ان کی سیکیورٹی کے لوگ بھی باہر سے آئے تھے. اس کے بعد مسلسل اچانک فیصلے کیے گئے اور ریاستوں کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ریاستیں ایک طرف اور مرکزی سرکار دوسری طرف اور کوئی کوہرنس, کوئی یونیفارمیٹی یا ایک مطابقت نہیں رہی سینٹر کے اپروچ میں اور سٹیٹس کے اپروچ میں اور نتیجہ سب کے سامنے ہے. اور اچانک لاک ڈاؤن کرنے سے جو بیچارے مزدور تھے اپنے گھروں سے دور, وہ پیدل چلتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں گھروں کی طرف گئے اور بہت ہی ایک آفت کا سا سامنا ملک میں لوگوں پر. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ لاکھوں لوگ شہروں سے گاؤں کی طرف گئے اور بہت سارے علاقوں کی طرف گئے اور اپنے ساتھ ساتھ یہ وائرس بھی لیتے گئے. اور ہم دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں اس وقت ہندوستان تیسرے نمبر پر آیا ہے کرونا جہاں ہو رہی سب سے زیادہ.
دوسری طرف قمر آغا کا کہنا تھا کہ بھارت ایک جمہوریت ہے جہاں ریاستوں نے اپنی کارکردگی مختلف انداز میں دکھائی.
دیکھیے, اسٹیٹ کا سبجیکٹ ہے یہ, اس میں سینٹر بہت زیادہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا اور دوسرے الگ الگ اسٹیٹ میں اس کے الگ الگ رسپانس آ رہے ہیں. بنگال میں بہت کم ہے, ادھر نارتھ ایسٹ میں بھی کم ہے نظر آتا ہے کمپیئر ٹو دوسرے, دلی یا دوسری جگہوں پہ دیکھا جائے. بہار, یو پی میں کافی ہے, تقریباً یو پی میں ہے 32,000 سے بھی زیادہ لوگ اس سے انفیکٹڈ ہیں. کئی شہروں میں نائٹ کرفیو بھی کل سے لگ جائے گا ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے الگ الگ ہیں اور پچھلے 24 گھنٹے میں تو بہت ہی زیادہ پھیل گیا ہے تقریباً, اور 25,000 ایک ہی دن میں سرج ہوا ہے, بڑھا ہے, اور ٹوٹل 2.6 لاکھ لوگوں کو ٹیسٹ کیا ہے گیا ہے. لیکن اس کے بعد دیکھیے مرنے والے لیکن کم ہیں کمپیئر ٹو دیکھا جائے پاپولیشن کے حساب سے یا اس کے حساب سے دیکھا جائے 53% لوگ تو ان کی ہے جو 60+ کے تھے اور ریکوری ریٹ جو ہے آلموسٹ 72% ہے. تو لیکن پاپولیشن ہماری یہاں اتنی ہے, بے روزگاری ہے, ان امپلائمنٹ ہے, پھر اس کے علاوہ بہت سے ایریا میں بے انتہا جہالت ہے, اس وجہ سے پرابلمس بہت ہیں اور رسپانس بھی الگ الگ ہے اسٹیٹس میں الگ الگ, کیونکہ موسم الگ الگ ہے. انڈیا بہت بڑا ہے, موسم کا بھی اس کے اوپر ایسا پڑھ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں.
لیکن پروفیسر شوکت کہتے ہیں کہ بی جے پی نے کورونا پر توجہ دینے کی بجائے مخالفین کے خلاف سیاست کی.
سرکاری سطح میں لوگوں کو شروع میں موبلائز کیا گیا لیکن وہ بھی ایک الیکشن والا انداز تھا, اس کا ایک سیریس انداز نہیں تھا. تو لوگوں کو جو انہیں کرنا چاہیے وہ نہیں سمجھایا گیا بلکہ الیکشن اسٹنٹ کے بطور کچھ تماشے بتائے گئے تاکہ وہ اس میں بزی رہے. اور دوسری طرف یہ کہ حکومت کی پرائیورٹیز بھی کچھ ڈفرینٹ انداز کی رہی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا کے حالات میں ہی مدھیہ پردیش میں جو ان کے مخالفین کی کانگریس کی گورنمنٹ تھی اس کو گرانے کا کام بھی بی جے پی سرکار نے کیا. تو لگتا یہ ہے کہ وہ حکومت کرونا سے لڑنے میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے بلکہ زیادہ انٹرسٹڈ اپنے مخالفین کو دبانے میں.
تمہارا کا کہنا ہے کہ ایسی سیاست لاک ڈاؤن سے قبل چل رہی.
یہ صحیح بات ہے کہ مدھیہ پردیش کے بارے میں بہت سے لوگ یہاں پہ بات کر رہے ہیں لیکن تب تک بھی یہاں دلی میں بہت زیادہ اور دوسری جگہوں پہ بہت زیادہ پھیلا نہیں تھا, کیسز کم نہیں تھے. اور یہ ایک ان کے اوپر بلیم ضرور کیا جا رہا ہے کہ اس کا دھیان نہیں دیا گیا. یہ پولیٹیکل ریزنز کی بتایا جاتا ہے, کہاں تک سچ ہے مجھے میں نہیں بتا پاؤں گا, اس لیے کہ اپوزیشن کا کام سوال کرنا ہوتا ہے اور گورنمنٹ گری تھی وہاں کے اوپر اور اس کی بھی ناراضگی تھی کانگریس پارٹی میں اور دوسری اپوزیشن گروپس میں, ان کا یہ کہنا ہے. اور لیکن اس کے بعد سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب لاک ڈاؤن ہوا, کیونکہ اس کے دو تین دن بعد ہی سے دو دن کے بعد سے کمپلیٹ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا. میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن اور پہلے ہونا چاہیے تھا. لیکن جب لاک ڈاؤن ہو گیا, لمبا لاک ڈاؤن چلنے لگا, تو اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ بہت لمبا آپ نے بند کر دیا جس کی وجہ سے اکنامی پہ برا اثر پڑا ہے.
دونوں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ بھارت کے لیے ہسپتالوں میں کورونا سے نمٹنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. پروفیسر شوکت کا کہنا تھا,
پورے ساؤتھ ہی میں اس وقت بہت بڑے پیمانے پر کورونا پھیل رہا ہے اور جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آ رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ 25,000 ایک دن میں نئے کیسز آ رہے ہیں اور کچھ دن بعد ان کی تعداد اور زیادہ بڑھ جائے گی. اور جو انفراسٹرکچر اس کے لیے ضرورت تھا اس کو بنانے میں اتنا زیادہ اہتمام نہیں کیا گیا. لوگ بہت بری طرح پریشان ہے, ایک طرف سے ان کا روزگار چلا گیا, دوسری طرف سے بیماری سے لڑنے کے لیے جو ان کے پاس وسائل ہونے چاہیے تھے, جو ریاست کے پاس وسائل ہونے چاہیے تھے, ان میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا.
اس سلسلے میں قمر آغا کہتے ہیں,
دیکھیے یہ پریشانی بنی رہے گی, اسپتال کوپ نہیں کر سکتا اتنے لوگوں کو, اتنی بڑی تعداد میں ہیں یہ کہ ان کو کوئی بھی اسپتال نہیں. اب اس میں یہ ہو رہا ہے کہ دلی اور چاروں طرف میں جو دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر آپ جیسے ہی انفارم کرتے ہیں اپنی طبیعت کے بارے میں, ڈاکٹر گھر پہ آ جاتا ہے, ایمبولینس آتی ہے, آپ کو گھر ہی کے اندر وہ کوارنٹائن کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو پیشنٹ بہت سیریس ہوتا ہے, اور وہ زیادہ تر یہ تو بچہ ہوتا ہے یا 65+, ان کو یہ اسپتال لے جاتے ہیں, ان کو پھر آکسیجن وغیرہ دینے کا انتظام کیا جاتا ہے. لیکن ان کی بھی تعداد اکثر بہت ہو جاتی ہے تو اسپتال کوپ نہیں کر پاتے, ٹائم لگتا ہے ان کو ملنے میں. پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں, ان کی ایک فکس فیس ہے, وہ دینی پڑتی ہے وہاں پہ. تو ہر کوئی پرائیویٹ اسپتال جا نہیں سکتا, کافی دشواریاں ہیں اس کو لیتے ہوئے. اور یہ رہیں گی جب تک کہ میڈیسن کوئی دوا نہیں بن جاتی اس کی. ویکسین کو تو بہت ٹائم لگے گا, لیکن امید کی جا رہی ہے کہ جلدی ہی امریکن یہ بڑی بڑی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کی دوائیں شاید جلدی آ جائیں.
ابھی آپ بھارت میں سینئر تجزیہ کار قمر آغا اور پروفیسر شوکت شیخ حسن کو سن رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
तो ये थी नफीसा हूद भाई, और इसके साथ ही इजाजत दीजिए आज के ये प्रोग्राम खत्म करने की। इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ये भी याद दिला दूं कि हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान में FM पर भी नशर किया जाता है, तो सुनना ना भूलिएगा। शहनाज अजीज को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।